الهي على فلاهي على
علي العظيم أفوز أمري إلى الله والله بصير بالعباد الحمد والثناء لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير السراج المنير الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الحديث وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات اذان گرامی سامعین اکرام دوستان اہل بیت شفتگان عصمت طہارت بسلسلہ شہادت مولا کائنات شافع یوم جزا امیر المؤمنین یہ مجلس منعقد ہوئی ہے امید ہے کہ خدا تعالی ہم سب پر اور آنے والی نسلوں پر تمام نعمات رحمات بالاخص نعمت شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے ہمارے نام اور آنے والی نسلوں کے نام قیامت تک کے لیے قدریوں میں محشور فرمائے ہمیں توفیق دے ان بچے ہوئے ایام میں ان باقی ایام سیام میں بنحو احسن فائدہ اٹھا سکیں اور عید کی شب جیسے ہی فرشتے اور ملائکہ اجر و ثواب لے کر آئیں انشاءاللہ ہمارا نام ہمارے آقا ہمارے مولا صاحب زمان کے ساتھ محشور ہو بر محمد والی محمد صلوات ظاہر سی بات ہے یہ ایام شہادت ہیں ایام ضربت سے لے کر ایام شہادت تک کے جو ایام ہیں واقعی ہر اعتبار سے اہمیت والے ایام ہیں اور جس طرح سے رسول اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ جو حوق لا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ انسان دو قسم کے دشمن پائے جاتے ہیں انسان کے پاس ایک ہے اندرونی دشمن ایک ہے بیرونی دشمن جو بیرونی دشمن ہے وہ شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے جو اندرونی دشمن ہے وہ خناس سے تعبیر کیا گیا ہے ظاہر سے ماہ رمضان میں باہر کا دشمن تو غل و زنجیر سے جکڑا ہوا ہے اس کا کوئی ایکسس نہیں ہے لیکن یہ جو خناس اندر ہے وہ ظاہر سی بات ہے کھلے عام آزادی کر رہا ہے اب اس کے ساتھ بیٹل کرنا کبھی کبھار باہر کے شیطان سے زیادہ مشکل ہے فرماتے ہیں رسول اللہ کے باہر کے دشمن سے اگر لڑنا ہے تو حوق لا پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اگر یہ انسان پڑھے تو باہر کے دشمن سے اس کی جیت ہوگی اور اندر کا جو دشمن ہے اس سے اگر جنگ لڑنی ہے ظاہر سی بات ہے ذکر علی ابن ابی طالب سلمان ظاہر سی بات ہے کوئی معمولی شخص نہیں تھے عظیم المرتبہ دسویں درجے کے ایمان پر فائز ہوئے شخص السلمان من اہل البیت وہ تشریف فرما ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جعلت فدا کیا کوئی راستہ ہے کہ ہم دونوں دشمنوں کے ساتھ ایک ہی ذکر کے ساتھ حملہ کریں اور جیت جائیں حضور فرماتے ہیں اگر آپ صلوات پڑھیں تو یہ دونوں شامل ہو جائیں گے, اور صلوات کے ذریعے اللہم صلی اللہ اندرونی اور بیرونی دونوں دشمنوں سے آپ کو کامیابی ہوگی. بر محمد والے محمد صلوات. اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں, یا سلمان مثل علی کمثل سورۃ توحید. علی کی مثال سورۃ توحید کی مثال ہے. سورۃ توحید میں خصوصیت یہ ہے کہ اگر ایک بار پڑھتا ہے تو ایک تہائی قرآن مجید کا ثواب حاصل کرے گا, دو دفعہ پڑھے گا تو پھر دو تہائی, اور تین دفعہ پڑھے گا تو پورے قرآن کا ثواب. چنانچہ فرماتے ہیں, اے سلمان, علی کی مثال سورۃ توحید کی ہے, علی کے ساتھ عشق و محبت ایک تہائی ایمان کی دلیل ہے, علی کا ذکر دو تہائی ایمان ہے, علی کے قدموں پر چلنا کل ایمان ہے. پر محمد والی محمد صلوات. ماشاءاللہ, آپ پہلا ایک تہائی ایمان تو لے کر آئے ہیں دلوں میں عشق و محبت علی, اور دوسرا دو تہائی حصہ آپ نے اشعار میں قصائد میں سنا ہے. اب آئیں تیسرا جو حصہ ہے, وہ بھی مولا کائنات کے ارشادات کے روشنی میں, جو مولا کائنات فرماتے ہیں ہماری جانیں قربان جائیں خطبہ متقین میں, اس پر بھی عمل کر لیں تاکہ پورے طریقے سے ایمان کا ڈھانچہ اپنے وجود میں لائیں, تاکہ پھر اس کے بعد کوئی ایمان کی کمی ماہ رمضان کے بعد پورے سال کے لیے باقی نہ رہ جائے. بر محمد والے محمد صلوات. ظاہر سی بات ہے اس حدیث کا عنوان ہے, عنوان ہے مولا کائنات کا خطبہ, جسے صفات المتقین یا خطبہ حمام کہتے ہیں, جس میں مولا کائنات متقین کے صفات بیان فرماتے ہیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں, متقین کا درجہ پانچواں درجہ ہے. متقین کے لیے فرض یہ کیا گیا ہے کہ ہم سب بندہ ہو چکے ہیں, یعنی زمین فراہم کر چکے ہیں, زمین پر اسلام کا فاؤنڈیشن ڈال چکے ہیں, اور اسلام کے فاؤنڈیشن پر ایمان کی کا ڈھانچہ, ایمان کی عمارت تعمیر ہو چکی ہے. اب اس کے بعد تقوی کی منزل آئی ہے, تقوی کے ذریعے ہم انشاءاللہ اس عمارت کو اس طرح سے بنائیں کہ قابل سکونش رہے. اگر اس کے بعد جو دوسرے درجات ہیں انشاءاللہ شبہ قدر جو آنے والی شبیں ہیں اس میں تکمیل کریں گے تاکہ فائزین کے درجے پر پہنچ جائیں. مولا کہنا فرماتے ہیں متقین کے جو صفات ہیں, جو سب سے پہلی صفات زبان سے شروع کرتے ہیں کہ وہ متقی ہے جو اس کی زبان اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے, منطق و مصواب حق کے لیے بولتا ہے, اور وہ زبان پر پوری طریقے سے قابو ہے. دوسری صفات یہ ہے کہ جو اپیرینس جو اپنے آپ کو بتاتا ہے, اس کا کپڑا یا اس کا طور و طریقہ جو ماڈریشن کا ہے, پھر اس کے بعد اس کی رفتار اور اس کا چال و چلن توازو کے ساتھ ہے, پھر اس کے بعد یہ جب تین صفاتیں ہو گئیں, تین اور صفاتیں مولا کائنات فرماتے ہیں جو کہ کان آنکھ اور دل کی طرف اشارہ ہے. اس کی آنکھیں حرام سے بچتا ہے یا اپنی آنکھوں کو حرام سے بچا لیتا ہے, غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہ, اپنی آنکھوں کو حرام سے بچا لیتا ہے, اور کان صرف علم نافع کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہے, اور اس کا دل ایسے ہے کہ نزلت انفسہم فی الرخاء, مشکل میں, آسائش میں, خوشی میں, غم میں, ہر اعتبار سے اپنے نفس کو اس طرح سے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ ایک ہی جیسا وہ طور و طریقہ کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ خوشیوں میں آپے سے باہر آ جائے, اچھوں کو اپنوں کو نہ پہچانے, غم میں ہر آدمی کے پاس ہاتھ پھیلانے لگے, ایسے نہیں کرتا. غم میں, خوشی میں, ہر اعتبار سے نزلت انفسہم, وہ اپنا سٹینڈرڈ اس طرح سے مینٹین کیے ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ یہ کس حالت میں ہے, جب بھی دیکھتے ہیں حشاش بشاش ہے. مولا کہنا کی صفات میں سے اتنا کہ لوگوں کے سامنے اس طرح سے حشاش بشاش تھے, دل میں اندوہ کا پہاڑ تھا, خوف خوف خدا سے لرستے تھے، لیکن جیسے ہی لوگوں کی طرف دیکھتے تھے رحمت سے لوگ مجذوب ہو جاتے تھے، تو یہ مینٹین کرتے ہیں۔ اب جب یہ صفات ہو گئی تو آج آئیں ایک اور صفات۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لولا الاجل، اگر خدا تعالی ان کی موت کو یا اجل کو معین نہ قرار دیتا، لمستقرت، ایک لمحے کے لیے بھی ان کی سانسیں ان کے وجود میں نہ ہوتی، پرواز کر گئی ہوتی۔ کیوں؟ شوقاً اللہ، اللہ کے شوق کی بنا پر، خوفاً من العقاب، جہنم کے عذاب سے ڈر کی وجہ سے، اور اللہ کے شوق کی وجہ سے، یعنی شوق الہی ان کے وجود میں اتنا تلاطم کر رہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہیں چاہتے اپنی سانسیں ان کے وجود میں رہیں، یا خوف خدا کی وجہ سے یا عذاب خدا سے ڈرنے کی وجہ سے۔ اب ظاہر سی بات، یہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں، مولا کائنات کیوں اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں، کیا انسان کی موت حتمی ہے یا غیر حتمی ہے، یا اجل معین ہے اجل معین نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے۔ میں صرف اشارتن کہتا ہوا گزر جاؤں تاکہ حق مطلب بھی ادا ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے علماء کے درمیان کافی گفتگو ہے کہ اب یہ جو موت اور اجل کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ اجل کیسی اجل ہے، کیا انسان اس اجل سے بچ سکتا، موت سے بچ سکتا ہے؟ یہاں پہ یہ بھی فرق بتا دوں، اجل اور موت میں فرق یہ ہے، کل نفس ذائقت الموت جو قرآن میں بتا جاتا ہے، اور اجل کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اجل وہی مفارقت ہے جو ہم انتقال کرتے ہیں، موت کے معنی انتقال نہیں ہے، موت کے معنی آگاہی اور بیداری ہے، انسان جاگ جائے۔ اگر انسان موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے انسان جاگ جائے تو اس کی موت واقع ہو گئی ہے، یعنی کیا ہے، یعنی خدا کو دیکھ رہا ہے، ہم بیٹھے بیٹھے موت کے مراحل سے چک رہے ہیں، ذائقت الموت۔ لیکن اجل کیا ہے؟ اجل یہ ہے کہ مفارقت، اس دنیا سے گزر جانا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں لولا الاجل، اگر اجل موت کا ذکر نہیں ہے، موت تو مومن کے لیے میٹھی چیز ہے، شیرین ہے، ہمیشہ موت کو اپنے دامن میں لے کر جاتا ہے، یعنی کیا ہے، یعنی موت کی حالت میں ہے، یعنی موت اس وہ موت نہیں ہے جو انسان کو سلا دیتی ہے، بلکہ موت وہ ہے جو انسان کو جگا دیتی ہے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ اب یہ اجل کے سلسلے میں گفتگو ہے کہ کیا اجل انسان اس کو پریڈکٹ کر سکتا ہے یا نہیں۔ دو قسمی روایت اور حدیث ہیں، قرآن مجید میں بھی ہے کہ اگر کسی کی اجل آ جائے تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر صلہ رحم کریں گے، والدین کو خوش کریں گے، آپ کے والد سے بچیں گے، عفت معاشرے اور سوسائٹی میں پائی جاتی ہو، دل انسان کا بیدار ہو، کئی چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو انسان اپنی موت کو ٹال سکتا ہے۔ اب یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو رہی ہیں، صدقے کے ذریعے موت کو انسان ٹال سکتا ہے، اب یہ کون سی موت ہے؟ اب علماء فرماتے ہیں تین، اس میں یا تین چار وجوہات بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے انسان کی زندگی میں جو برکت آئے گی وہ اتنی برکت ہوگی کہ 20-25-40-50 جتنے بھی سال انسان زندگی گزارے وہ برکت والے ایام ہوں گے۔ اگر انسان صدقہ دے، صلہ رحم کرے، والد کو خوش کرے، آقے والد اپنے لیے نہ قبول کرے، یا اس طرح کی چیزیں جو بتائی گئی ہیں، اس کے ذریعے انسان کی زندگی برکت کے ساتھ مملو ہو جائے گی۔ اگر برکت نہیں ہے تو انسان اگر 100 سال بھی جیے تو اس کی جینے کا یا اس کی حیات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری علماء توجیہ فرماتے ہیں نہیں، برکت نہیں بلکہ اس کی زندگی چاہے مر بھی جائے وہ زندہ رہے گا۔ اب جیسے حضرت لقمان ایک عظیم المرتبہ انسان تھے، نبی پیغمبر امام نہیں تھے، لیکن جن کے لیے خدا نے متعال قرآن مجید میں پورا سورہ نازل کیا، اور اگر نقل قول بھی ہو رہا ہے تو اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، یعنی خدا متعال پورے کا پورا جملہ حضرت لقمان کا نقل کرتا ہے۔ یعنی اگر میں یہاں پہ اگر ایسے شخص کا جملہ نقل کروں جو بالکل آپ کی نگاہوں میں پست ہے تو آپ مجھے ہنس پڑیں گے، اسی وقت مجالس میں دم آئے گا، ہماری نشستوں میں جب ہم یہ کہیں مولا کائنات کا جملہ ہے، یعنی پوری انرجی، پورا جوش مجمع میں اچھل پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات کا ذکر ہو رہا ہے یا مولا کائنات کے اقوال بیان کیے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ خدا متعال خود خالق کائنات ہے، لیکن بندوں کے لیے نمونے عمل کے لیے جو پیش کر رہا ہے، 124,000 انبیاء میں سے کسی کا انتخاب نہیں کرتا بلکہ ایک خاص بندے کا انتخاب کرتا ہے. اذ قال لقمان، اب ظاہر سے لقمان آج بھی زندہ ہے، چڑے امام فرماتے ہیں انا لقمان کا آنا مانا، کہ لقمان ہمارے ساتھ ہے ابھی زندہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لقمان کے اقوال بیان کیے جا رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندہ رہ کر بھی ان کا ذکر آتا ہی نہیں. اب دوسرے اعتبار سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان صدقہ دے، خیرات کرے، صلہ رحم کرے، والد کی مطلب خوشنودی حاصل کرے اور دوسرے کام کرے، عفیف بن جائے، تو وہ اس کی زندگی اتنی طولانی ہو جائے گی ما بقیت دہر، جب تک کہ یہ دہر یا دنیا باقی رہے گی اس کا چرچا رہے گا. لیکن علماء کہتے ہیں اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ صرف یہی نہیں ہے، برکت بھی ہے، اس کی زندگی طولانی بھی ہوگی، بلکہ واقعاً انسان اپنی موت کو ٹال سکتا ہے. احادیث روایت میں ہے کہ صدقہ دو تو ایک سال کی اور تضمین ہو جائے گی. اب صدقہ ایک سال، ایک کمپیٹیبلٹی جو پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ ناگہانی موت سے بچنے کا طریقہ ہے. اب میں اس سے پہلے میں مثال عرض کر چکا، کینڈل کی مثال اپنے ذہنوں میں رکھیے، میں گزر جاؤں گا اس میں اور زیادہ طور تفصیل کے ساتھ نہیں جاؤں گا. لول الاجل، اگر اجل خدا تعالی معین نہ کرتا ان لوگوں کے لیے، تو ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس دنیا میں زندہ رہیں. کیوں؟ اسے کہ اللہ کی شوق، اللہ کا شوق اور وصال اللہ ان کے دلوں میں تڑپا رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ محشور ہو جائیں. قربتن اللہ، اللہ اکبر. اب یہ قربتن اللہ، جس عظیم سرما کے لیے ہم جمع ہیں، آئیں ان کی در پہ جا کر قربتاً اللہ کا مفہوم سمجھیں. اللہ اکبر. سائل آتا ہے، سائل کہاں کا ہے؟ جھوٹا سائل. معاویہ کے کارندوں میں سے ایک کارندہ ہے. معاویہ بہت ہی شاطر طریقے سے مولا کائنات پہ ظلم کیا ہے، اور مولا کائنات کے ساتھ جو رہنے والے تھے الا القلیل، جو گنے چنوں کے علاوہ، سب کے سب معاویہ کے دھوکے میں بہ گئے. اس لیے مولا کائنات کی ریا فرماتے ہیں کہ کاش میں 10 آپ کو دے کر ایک معاویہ کا آدمی لے لوں جو ڈیڈیکیٹڈ ڈیووٹڈ پایا تھا اس میں. یہ مولا کائنات کی جملات ہیں، نجم الاغا میں بارہا فرماتے ہیں، میں اس کی طول تفصیل اس میں نہیں جانا چاہتا. اب ان سائلوں میں سے ایک سپائی یا جاسوس یا کارنداز مسائل بھی تھا، وہ آتا ہے، اسے پتا نہیں کہ علی کون ہے. رات کی تاریکی پہنچتا ہے، ماہ رمضان کا زمانہ ہے، اور ظاہر سے سونے کے لیے ایک ہی جگہ ہوتی تھی، وہ مسجد کوفہ. مسجد کوفہ میں جا کے رات گزارتا ہے. صبح دیکھتا ہے ایک شخص تہجد کے لیے کھڑا ہوا ہے، پیر لرز رہے ہیں، کپڑے پھٹے سے ہیں اور عجیب سی کیفیت ہے. اب یہ سمجھتا ہے جیسا کوئی آدمی ہوگا یا کوئی معمولی آدمی ہوگا. اب سحری کا ٹائم آتا ہے اور سحری کے لیے مولا کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. اب مولا اپنے گھٹنیوں سے روٹی توڑ رہے ہیں. کوئی انسان تصور کر سکتا ہے وہی علی جنگ کے میدان میں اگر درے خیبر کو اکھاڑنے کی منزل آتی ہے تو دو انگلیوں کے اشارے سے وہی در خیبر جو 40 لوگ کھولا اور بند کیا کرتے تھے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. انسان صرف تصور کرے کہ کس کے در پہ ہم آئے ہیں. اب وہ علی ہاتھوں سے توڑ نہیں پا رہا ہے، اپنے زانوں سے روٹی توڑ کر نوش فرما رہا ہے. اب وہ سائل میں بیٹھ جاتا ہے، ایک لقمہ لیتا ہے اور وہ نگل نہیں پاتا. مسجد سے اٹھ کے باہر جاتا ہے. جیسے مسجد سے اٹھ کے باہر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک ہی در ہوتا ہے، در حسن، دقل باب کرتا ہے. وہاں پہ سائلوں کی ایک لمبی سی قطار ہے، کھڑا ہوا ہے اور اپنے لیے کھانا لیتا ہے یا سحری لیتا ہے. اور اس کے بعد دل میں نہ جانے کیا بات آتی ہے کہ چلو اس بے نوا جو بیٹھا ہے وہ مسجد میں، اس کے لیے بھی لے لوں. اب وہ کہتا ہے کہ اے شخص مجھے ایک اور سحری دے دو. امام حسن پوچھتے ہیں کہ کس کے لیے؟ کہ وہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے مناجات کر رہا ہے اس کی کیفیت یہ ہے، پھٹے کپڑے ہیں۔ اب وہ جب کھا رہا تھا تو میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت آئی اور مجھے شکایت ہے آپ کے امیر سے، میں چاہتا ہوں کھانا لے کر جاؤں اور اس بیوہ کو کھانا دے دوں اور پھر جا کر یہاں کے امیر سے شکایت کروں کہ آپ کی حکومت میں رہنے والا ایک شخص اس طرح سے۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں المشتکی و شاکی، جس کی تم شکایت کرنے جا رہے ہو اور جس کے پاس تم شکایت کرو گے دونوں ایک ہی ہیں، شکایت جس کی جائے اور جس کو شکایت تم کرو گے دونوں ایک ہی ہیں۔ اب اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یہ علی ہے، کوفے کا امیر ہے، امیر المؤمنین ہے، قائد الغر المحجلین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، جس کے لیے رسول اللہ اتنی تمام تعریفات کی، وہی ہے۔ اب وہ جاتا ہے، جیسے ہی جاتا ہے مولا کائنات نماز کے لیے کھڑے ہیں، فرماتے ہیں قربتن الی اللہ اللہ اکبر۔ مولا کائنات کی زبان سے جیسے قربتن الی اللہ کا جملہ نکلتا اللہ اکبر، ایسا سفر ہے کہ یہ شخص دیکھتا ہوا دنگ میں رہ جاتا ہے۔ آیا تھا جاسوسی کرنے کے لیے، اب اس کے بعد کہا کہ جتنی تمام خوبیاں اور خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں کسی کے اندر نہیں پائی جاتی، یہ قربت اللہ کا تصور ہے۔ علی شوق اللہ میں اس طرح سے مجذوب ہے کہ دنیا اس کو روک نہیں سکتی، ہماری جانیں قربان جائیں اس در پہ آئے ہیں، شوقا اللہ، اللہ سے شوق۔ اسی لیے قرآن مجید میں بارہا خدا دعوت دیتا ہے ان کن تم تو تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ خدا سے محبت کرتے ہو فتمنوا الموت، موت کو طلب کرو، بلاؤ۔ ولا يتمنونه ابدا، وہ کبھی بھی موت کو نہیں بلائیں گے، دعویٰ تو زبان سے جاری کریں گے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اسے کہ جو ہم نے سب کچھ بنایا ہے اس دنیا کے لیے بنایا ہے، اب اس دنیا سے جانا آسان نہیں ہوگا۔ وہ اور ہیں جو سب کچھ بناتے ہیں آخرت کے لیے، اللہ کے لیے ایک لمحہ بھی اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتے۔ مولا کا دفعہ فرماتے ہیں لول الاجل، اگر اجل ان کے لیے حتمی نہ ہوتی ایک لمحہ بھی اس دنیا میں نہ رہتے۔ اب ایک صفت ہے، اور دوسری صفت مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان جائیں اس عظیم سرما پر۔ 1400 سال پہلے ایک آیت کے بہانے پوری بشریت کو اس طرح سے درس دے گیا، تا قیام قیامت ہر وہ شخص جو طالب اللہ ہے، اپنی حیات جاوید کا طالب ہے، اسی یہ خطبے کے ذریعے پا لیتا ہے۔ ایک سوال کا بہانہ تھا اور مولا کائنات اس سوال کے بہانے سے اپنے صحابیوں کو بتاتے ہیں کہ تم میں وہ صفات نہیں پائے جاتے، یہ سب پورا بہانہ تھا تاکہ مولا کائنات کی زبان سے گوہر بار جملات نکلے اور بشریت کے لیے ایک مشعل راہ بن جائے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں عظم الخالق فی اعینہم وصغر المخلوق فی انفسہم، ان کی نگاہوں میں خدا اتنا عظیم اور برتر ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ صغر المخلوق فی انفسہم، مولا کائنات کے ظریف جملات میں یہ ہے، ان کی آنکھوں میں خدا، ان کے دلوں میں مخلوق کچھ بھی نہیں ہے۔ عام طور پہ مخلوق آنکھوں میں نظر آتی ہے، ہم دل میں خدا کا تصور کرتے ہیں، لیکن علی کہتا ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں خدا کا منظر ہے، جو کچھ ہے خدا ہے۔ عظم الخالق فی اعینہم، ان کی نگاہوں میں خدا اتنا عظیم ہے کہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ اور چونکہ مخلوق کا تصور انسان کے نفسیات سے ہے، ڈیزائر سے ہے، خواہشات سے ہے، صغر المخلوق فی انفسہم، جتنی بھی یہ دنیا کی مخلوق چیزیں ہیں سب کے سب ان کا تعلق نفس سے پایا جاتا ہے، وہ نفس کو اتنا گرا دیتے ہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ جو خدا کو پالے اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ عبدی اطعنی اجعلک مثلی، خدا عام اعلان کر رہا ہے اے بندہ میری اطاعت کر، تو میں تجھے ایسے بنا دوں جیسے تو میرے صفات کا مجسم نمونہ ہے. یہ عام دعوت ہے، مولا کائنات کے لیے دعوت نہیں ہے. مولا کائنات تو بنا کر بھیجے گئے ایک نمونے کے طور پر، ہماری جانیں قربان جائیں. ایک نفس میں پوری کائنات جو خریدا ہے، ایک رات میں سو کر جو پوری مرضی الہی کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اس علی کی دنیا کیا چیز ہے؟ آئیں دیکھیں، اگر عظم الخالق خدا تعالیٰ ان کی نگاہوں میں عظیم ہے تو اس کی کیا مفہوم ہے، کیا مطالب ہے، اس کی کیا معنی ہے؟ مولا کائنات اللہ اکبر مسجد میں جبرائیل امین ہیں، اور کون نقل کرنے والے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر، دوسرے خلیفہ کے بیٹے، وہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول سے کہ رسول فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا اور میرے دہنے طرف جبرائیل امین دحیے قلبی کی شکل میں بیٹھے تھے. وَإِنَّا ظَنَنَّا هُوَ دَحْيَا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ دحیے قلبی ہیں. دحیے قلبی بہت ہی بڑے عظیم المرتبہ صحابیوں میں سے تھے، ہماری جان قربان جائیں، عجیب و غریب صحابی تھے. جو ہر ایک صحابی کے اندر جو خوبی اور خصوصیت پائی جاتی ہے وہ مولا کائنات کے فضائل میں سے ایک گوشہ، کوئی نہ کوئی گوشہ ان صحابیوں میں پایا جاتا ہے. اللہ اکبر، میں ایک عجیب سا جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ظاہر سمجھ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کے سامنے سوال کیا جاتا ہے. سلمان سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم میں سب سے افضل صحابی کون ہیں؟ اور سلمان یہ سمجھتے ہیں کہ انا ظننا، کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ مولا رسول اللہ فرمائیں گے علی، ایسی بات ہے، ان سے کون افضل ہو سکتا ہے؟ لیکن جواب ملا یا سلمان انت، اے سلمان تم. اب جب سلمان کے بارے میں بتایا گیا، سلمان خود لرز جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جعلت فداک، ہم آپ پر فدا ہو جائیں، وعلی معنا، علی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں علی کا مقابلہ فضائل سے نہیں، وہ تو ابو الفضائل ہے، فضائل کا سمندر ہے. یہ سمندر سے جو لوگ دو چار قطرات لیتے ہیں ان کے درمیان ہوتا ہے کہ کون افضل ہے، کون افضل نہیں ہے، کون فاضل ہے. سلمان تم چونکہ دریائے معرفت علی، فضائل علی سے کچھ قطرات حاصل کر چکے ہو، تم دوسروں سے افضل ہو. علی کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے مولا کائنات اس عظیم المرتبہ. اب عبداللہ ابن عمر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ نا ظننا وہو قلب یا دحیے قلبی، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دحیے قلبی ہے. دحیے قلبی ایک عظیم المرتبہ صحابی تھے، ہم وہ سمجھ رہے تھے. رسول اللہ فرمائے نہیں، یہ دحیے قلبی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ جبرائیل امین ہے. کبھی کبھار کچھ خاص صحابیوں کی شکل میں بن کر آتے ہیں تاکہ ہماری صحبت سے وہ محظوظ ہوں. اب بیٹھے ہوئے دحیے قلبی، اب کیا دیکھا؟ مولا کائنات داخل ہو رہے ہیں. جیسے مولا کائنات داخل ہوتے ہیں، جبرائیل کھڑے ہوتے ہیں، حشاش بشاش سرور چہرے پہ طاری ہوتا ہے، ایسے جیسے چہرہ پھول کی طرح کھل گیا ہو. جبرائیل امین بڑی خوشی سے علی کو دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ سوال کرتے ہیں، جبرائیل یہ بتاؤ، وہوا مشہور فی السما، کیا علی آسمانوں میں پہچانا جاتا ہے؟ اب رسول اللہ تو جانتے ہیں، لیکن یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دنیا والوں کو جبرائیل امین کے ذریعے فضائل ملے، فضائل کے گوشے ملے، تاکہ آج 14 صدیوں بعد مجھ جیسا حقیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کرے اور محظوظ ہو سکے اور اپنے لیے آخرت کا بہترین توشہ حاصل کر لے. تو معمولی بات نہیں ہے یہ سوال جو، ورنہ رسول اللہ ہر چیز جانتے تھے. اب رسول اللہ سوال کرتے ہیں، اب جبرائیل اسی عالم میں، خوشی کے عالم میں جھوم اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہو جاؤں. والذی بیدہ نفسی، اسی ذات کی قسم جو میری تمام ہستی اس کے اختیار میں ہے اور اس نے تمہیں رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، اسی ذات کی قسم کہ وہ ہوا اشہر، آسمانوں میں اس کا مرتبہ زیادہ پہچانا جاتا ہے، مشہور ہے، اور جب سے میں خداوند تعالی کی طرف سے وحی لے کر زمین میں آ رہا ہوں اور ہر نبی کے ساتھ میں ملا ہوں، آدم سے لے کر آپ تک، اور جب بھی ایک نبی جاتا تھا میرے اندر ایک غم طاری ہوتا تھا کہ چونکہ آدم اس دنیا سے چلے گئے، آدم کی استقامت سے محروم ہو گیا، نوح اس دنیا سے چلے گئے، نوح کی کیفیات سے ہم محروم ہو گئے، عیسیٰ اس دنیا سے گئے، عیسیٰ کی عبادت میں جو مٹھاس اور چاشنی پائی جاتی تھی وہ ہمیں نہیں ملتی تھی، اسی طرح ہر نبی کے اندر جو خوبی پائی جاتی تھی اس خوبی سے میں یاد کر کے میں مغمون ہوتا تھا، غمگین ہوتا تھا، لیکن جب سے علی اس دنیا میں آئے ہیں علی کے ہر عمل میں یعنی ہر ایک عمل میں علی کے تمام انبیاء کی خوبیاں ہر ایک عمل میں پائی جاتی ہیں، علی کے ہر عمل میں، یعنی پورے اعمال میں نہیں، ہر عمل میں، کہا رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کیف ذلک، جبرائیل بتاؤ کیسے، جبرائیل کہتے ہیں ایسے کہ علی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو علی کی نماز میں صرف اسے عبادت نہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ ہر گوشہ جو ایک انسان کامل کے لیے ضروری ہے پایا جاتا ہے، رکوع میں ہے اللہ سے تعلق ہے لیکن سائل آتا ہے تو محروم نہیں ہوتا، اللہ اکبر، جنگ کے میدان میں ہے، اگر مالک اشتر آ کر مولا کائنات سے پوچھے اگر کچھ اور مہلت ہو جاتی تو میں یہ جنگ جیت جاتا، خوشی سے کہتے ہیں آقا مولا جتنوں کو آپ نے قتل کیا ہے اتنوں کو میں نے بھی قتل کیا ہے آج، مولا فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ تو جو سامنے آتا اس کو قتل کرتا لیکن میں سات نہیں بلکہ 70 پشتوں کو دیکھ کر اس کا معاملہ کرتا، بس علی وہاں پہ صرف اسے شجاعت سے کام نہیں لیتے تھے، ہر عمل میں علی کے تمام فضائل پائے جاتے ہیں بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عظم الخالق علی، عظم الخالق فی اعینہم وصغر المخلوق فی انفسہم، خدا ان کی نگاہوں میں اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ مخلوق کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، کبھی کبھار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ مولا میرا آقا امام حسین کربلا کے میدان میں ان تمام مسائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود شش ماہ علی اظہر کو لے کر جاتے ہیں پانی کے طلب کے لیے، بات یہاں پہ عظم الخالق کی ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے خالق ہے، خدا ہے، یہ دنیا اس سوال آپ ایک تانا ہے، تماچا ہے بشریت کے لیے، ورنہ مولا اگر چاہتے تو ایک ٹھوکر میں سمندر بہا دیتے تھے، اب یہاں پہ مولا بتا رہے ہیں ہمارے درس ہے، عظم الخالق جس کی نگاہوں میں خالق عظیم ہوتا ہے مخلوق کچھ بھی نہیں ہوتا، ہیچ ہو جاتا ہے مخلوق، وہ ان کی نگاہوں سے ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے ہر نبی جب بھی خدا و تعالی کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے تو ذرہ برابر تعلل نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ خدا ان کی نگاہوں میں سب کچھ ہے، خدا کے علاوہ ہیچ ہے، آئیں اس علی سے آج درس عمل لے کر جائیں، چونکہ دو گوشے ہم میں پائے جاتے ہیں، عشق و محبت علی پائی جاتی ہے اور ذکر علی بھی زبانوں سے جاری ہے، اور عمل علی سے بھی ہم مسلح ہو جائیں تاکہ ایمان کے کمال تک پہنچ جائیں اور ہم بھی امیر المؤمنین کے پیرو بن سکیں، کیوں؟ اس لیے کہ مؤمنین کے وہ امیر ہیں، دوسروں کے لیے نہیں، اللہ اکبر، حدیث روایت میں بتایا جاتا ہے کہ قیامت میں جب پکارا جائے گا یا امیر المؤمنین وانت وامتک، تم اپنی امت کے ساتھ جن جن کے تم امیر تھے آ جاؤ، انشاءاللہ ہم سب اس گروہ میں شامل ہوں گے، جو ادھر جائیں گے ہم مولا کائنات کے ساتھ، مولا کائنات کے قدموں پہ قدم رکھ کر مولا کائنات کے ساتھ وارد بہشت ہو سکیں بر محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ضربت کی شبے ہیں اور مولا کائنات کا ذکر ہے، یہ جو شبے ہیں دلخراش شبے ہیں ہر اعتبار سے، حسنین موجود ہیں، عباس موجود ہیں، گھر میں علی ہے، زینب ام کلثوم ہیں، حسنین مولا کائنات کے قریب پہنچتے ہیں. شاید یہی ایام ہوں یا آج ہی کی شب ہو, جو حدیث کے جملات ہیں اس حدیث کے جملات سے پتہ چلتا ہے کہ شاید آج ہی کا دن یا آج کی شب ہو. آتے ہیں مولا کائنات کے قدموں پر امام حسن اپنے قدم اپنا سر ڈال کر زارو قطار گریا فرماتے ہیں. اب جب گریا فرماتے ہیں مولا کائنات, امام حسن مجتبیٰ سے فرماتے ہیں, یا بنیا انا یوم الامس امیرک, بیٹے میں کل تمہارا امیر تھا, میں پورا جو ظاہری طور پہ اختیارات تھے میرے پاس پائے جاتے, جو کچھ مجھے کرنا تھا کر سکتا تھا. والیوم عبرتکم, آج میں تمہارے لیے ایک عبرت بنا ہوا ہوں. اب عبرت کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خود ایک دریائے علم ہے کہ انسان ایک منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ عبرت بھری نگاہوں سے دوسروں کو دیکھتا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جو چار سال پانچ سال کا تین سال کا دو سال کا بچہ کچھ ایسے کام کرتا ہے, آپ عبرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ بیٹے یہ وہ اچھی چیز نہیں ہے جو تم کر رہے ہو, ایک دن آئے گا جو تم سمجھ پاؤ گے, سمجھ جاؤ گے. مولا کہنا فرماتے ہیں, الیوم عبرتکم, جو کچھ یہ دنیا سب کچھ کر رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں, میں ہنس رہا ہوں, یہ عبرت کا لمحہ ہے. وغدن مفارقکم, اور کل میں آپ سے جدا ہونے والا ہوں. یعنی جو کل جو گزرا ہے, ضربت سے پہلے امیر تھا, ضربت کے بعد آج تمہارے لیے عبرت بنا ہو, اور جو آنے والا کل ہے اس میں میں تمہیں تم سے جدا ہو رہا ہوں. ہماری جانیں قربان جائیں, آہو فغاں بلند ہے, اور مولا کے در کے باہر, گھر کے باہر جوغ در جوغ مجمع ہے. عجیب کیفیت ہے, سب آئے ہیں اپنے آقا اپنے مولا کی زیارت کر سکیں, دیدار ہو سکے. مومنین اور عاشقوں کے دلوں میں ایک عجیب سا تلاطم پایا جاتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آقا اپنے مولا کی ایک بار پھر زیارت کر لیں. امام حسن مجتبیٰ آتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ, بیماری اور علالت اتنی طویل ہے کہ وہ تم سب سے مل نہیں پاتے, لوگ ایک دوسرے کو خدا حافظی کر کے جا رہے ہیں. دیکھا گیا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہل نہیں رہے, جا نہیں رہے, ان میں سے ایک بچہ ہے, یتیم بچہ. یتیم بچے کی داستان آپ کافی سن چکے ہیں, لیکن اشارہ تم عرض کروں تاکہ ایک ربط ہو جائے, ایک فیلنگ پیدا ہو کہ علی کون تھا اور کس منزل سے وہ کس منزل کی طرف ہمیں لے جانا چاہتا تھا. وہی بچہ تھا جو مولا کائنات جو عورت شکایت کرتی تھی کر رہی تھی کہ علی جیسا امیر ہو اور میں یہاں پہ بھوک و پیاس کی عالم میں ہوں. جو شام سے آئی ہوئی عورت تھی, بالکل نہیں, اس عورت کو دیکھ کر مولا کائنات بہت ہی غمزدہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جاتے ہیں گھر میں. کیا دیکھا کہ پانی ابل رہا ہے. مولا فرماتے ہیں کیوں پانی ابل رہا ہے؟ عورت اس لیے کہ میں چاہ رہی تھی کہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے, اور کھانے کی ہی خیال میں بچوں کو نیند آ جائے سو جائیں. میں نہیں چاہتی تھی کہ بچوں کو یہ محسوس ہو کہ کھانا نہیں ہے. مولا کائنات بہت ہی غمگین ہوتے ہیں, جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتے ہیں. جب کھانا تیار کرتے ہیں, کھانا تیار ہوتا ہے, روٹی پکتی ہے, جو کچھ ہوتا ہے, مولا کائنات اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. جب بچے کھانا کھا جاتے ہیں, علامہ طباطبائی حدیث نقل کرتے ہیں چھٹے امام سے, ہماری جانیں قربان جائیں, اگر یہ چھٹے امام سے حدیث نہ ہوتی تو مجھے جرأت نہیں ہوتی کہ میں یہاں بیان کروں. علامہ طباطبائی جیسا عظیم المرتبہ انسان اگر نقل کر رہا ہے تو اس کی صحت و سقم میں کوئی شک کی گنجائش نہیں پائی جاتی. اب جب کھانا کھا چکے بچے, تو مولا کائنات بچوں کو تفریح کے لیے ہنسانا چاہتے ہیں. بچے ہنس نہیں رہے, یتیم بچے ہیں, مدتوں بعد یہ شفقت بھری نگاہیں مل رہی ہیں, تو بچے ابھی شوق کی منزل میں ہیں. یہاں تک کہ مولا کائنات ہر طریقے سے چاہتے ہیں بچوں کو ہنسائیں, بچے ہنس نہیں رہے. ایک دفعہ مولا کائنات دونوں ہاتھ اور پیر کے ذریعے چلتے ہیں اور بکری کی آواز نکالتے ہیں. اب یہ آواز امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی سن کر بچے ہنسنے لگتے ہیں. اب بچے مولا کے پشت پر آ جاتے ہیں, مولا اپنے پشت پر بٹھا کر بچوں کے ساتھ کچھ کھیلتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں. اب ان میں سے ایک بچہ باقی رہ گیا ہے. اب امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں چلے جاؤ, سب بچے چلے گئے, سب عورتیں چلی گئی, سب جوان چلے گئے, لیکن بچہ ہے اور اس میں ساسد بن سوہان ہے اور اسبغ بن نباتا ہے, یہ تین لوگ نہیں جا رہے ہیں. اب بچے سے کہا بیٹے تم کیوں نہیں جاتے؟ کہا میں چاہتا ہوں ایک بار پھر اپنے آقا اپنے مولا سے گلے لگ لوں, اور چاہتا ہوں کہ یتیمی سے پہلے, یتیمی کا جو داغ مجھے پھر آ رہا ہے اس سے پہلے اپنے آقا اپنے مولا سے ایک حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ لوں. امام حسن اندر لے جاتے ہیں. اب جیسے مولا کا نا بچے کو دیکھتے ہیں, ہماری جانیں قربان جائیں, یہ عظیم سرما ہر میدان میں ایک نمونہ تھا, بچے کو دیکھ کر اسی عالم میں بیٹھ جاتے ہیں, گلے سے لگاتے ہیں اور بچے سے فرماتے ہیں یا بنا بیٹے یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ یہ کون ہے؟ علی ہے. اپنے شفقت بھرے ہاتھوں سے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور فرماتے ہیں بچے تم یہ بتاؤ کیا تم مجھ سے راضی ہو قیامت میں خدا کی بارگاہ میں؟ کیا تم یہ شہادت اور گواہی دے سکو گے کہ میں تمہارے لیے باپ تھا, تمہاری باپ کی یتیمی میں میں باپ بن کر رہا؟ یہ بچہ زار و قطار گریا کرتا ہے, یہ بچہ خدا حافظی کر کے جاتا ہے. اب جیسے ہی بچہ جاتا ہے, اب ساسد بن سوہان اور اسبغ بن نباتا کے لیے ایک بڑی شجاعت کا مرحلہ تھا کہ شاید ہو سکتا ہے ہماری بھی زیارت ہو جائے. اب امام فرماتے ہیں اے ساسا اے اسبغ کیا تم میری آواز نہیں سنے؟ کہا کمالا آواز تو سنے ہیں لیکن پیروں میں دم نہیں کہ پیر اٹھ سکے اور گھر واپس جائے. ہم چاہتے ہیں اپنے آقا اپنے مولا کو پھر سے ایک اور زیارت کر لیں. جیسے ہی اسبغ بن نباتا کی آواز ابھرتی ہے یا بلند ہوتی ہے تو مولا کائنات آواز دے بیٹے اسبغ کو اور اسبغ بن نباتا کو اور ساسا کو اندر بلاؤ. اب جب دو صحابی جاتے ہیں تو ہر صحابی کی گفتگو ہوتی ہے مولا کائنات کے ساتھ ہماری جانیں قربان جائے اس عظیم سورما پر. ایک عجیب سما ہے, ایک عجیب ماحول ہے. اب جیسے ہی یہ دو صحابی گھر کے اندر جاتے ہیں کمرے میں, کیا دیکھا یہ علی شیر خدا جو ہر جنگ میں ایک شیر کی طرح تھا, عبادت میں اب بستر میں پڑا ہوا ہے. نباتا مولا کائنات کو دیکھ کر زار و قطار گریا فرماتے ہیں, کہتے ہیں آقا مولا جو آپ کی پیشانی میں زرد رومال باندھا ہوا ہے, اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آپ کا چہرہ زیادہ زرد ہے یا یہ رومال. اللہ اکبر. اسبغ بن نباتا زار و قطار گریا فرماتے ہیں. اب جیسے اسبغ بن نباتا کا گریا بلند ہوتا ہے, آقا مولا اسبغ بن نباتا کو گلے سے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اسبغ کیا میں تمہارے لیے امام تھا؟ اسبغ بن نباتا گریا فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا مولا آپ کچھ رسول کی احادیث میں سے کچھ احادیث نقل فرمائیے. اب یہاں پہ دیکھیں کوئی عالم ہے کہ علی سے کچھ سوال کرے؟ نہیں, یہ علی ہے. اور اگر کوئی شاگرد اور صحابی بھی ہے تو اسبغ بن نباتا جیسا عظیم المرتبہ صحابی ہے. اب یہاں پہ علی فرماتے ہیں اے اسبغ جان لو خدا کی لعنت تین گروہ پر ہے. میرے حبیب اور میرے رسول سے میں سنا ہوں کہ جو شخص عاق الوالد, جو شخص اپنے باپ کا غضب حاصل کر چکا ہے, عاق جس بچے کو باپ نے عاق کیا ہے اس کے لیے خدا تعالی قسم کھایا ہے کہ جنت کی بھوک بھی نہیں سونگے گا, ایک گروہ ہے. دوسرا گروہ وہ ہے جو جس پر تم احسان کرو اس کا احسان کا جواب برائی کے ساتھ دیتا ہے تو خدا اندر کبھی بھی اس کو نہیں بخشے گا. اور تیسرا وہ ہے اگر کوئی رہبر قائد ہادی رہنما اگر ہے تو اس کی خیانت کی جائے, خدا اندر کبھی بھی اس قوم کو اس شخص کو نہیں بخشے گا. اے اسبغ میں اس امت کا باپ بھی تھا. رسول اللہ فرما چکے ہیں یا علی انا وانت ابوا هذه الامه, علی تم اور میں اس امت کے باپ ہیں. میں اس امت کا باپ تھا اور اس امت کو میں نے آگ کر دیا ہے. اللہ اکبر. ملاکنہ فرماتے ہیں میں کتنی دفعہ تمہیں بلاتا تھا اور تم بھاگ رہے تھے، ہر میدان میں، ہر جنگ میں، ہر خوبی دیکھ کر، بہرحال کا جو ابن ملجم کو ہر خوبی کرنے کے باوجود وہ شقی اشقل اشقل اولین والآخرین، وہ مولا پہ ضربت لگاتا ہے۔ اب ایسے لوگ ہیں مولا کے ارد گرد، اللہ اکبر، حالانکہ نام کے لیے بہت سے تھے لیکن جو خاص خلص صحابی تھے گنے چنے تھے۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اس قوم کو آخ کر دیا ہے، انشاءاللہ ہمارے امام، ہمارے آقا، ہمارے مولا جب ہمارے درمیان تشریف لائے تو ہمارے آقا یہ کہیں کہ ہم ان میں سے ہیں جو امام چاہتے ہیں گلے سے لگائیں، ان میں سے نہیں جو آخ کیے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر امام فرماتے ہیں اے اسبغ میں اس قوم پر ہر ممکنہ احسان کیا لیکن کوئی احسان کا جواب اچھائی سے یہ قوم مجھے نہیں دی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اے اسبغ میں اس قوم کا امام تھا، ہادی تھا، رہبر تھا، رہنما تھا ہر اعتبار سے، لیکن یہ قوم مجھے کسی اعتبار سے سکون نہیں دی، ہر اعتبار سے خیانت کی ہے۔ اے اسبغ جان لو یہ قول رسول ہے، سچا ہے، اللہ ہماری جانے قربان جائیں۔ اب اسبغ خاموش ہے، اب جیسے اسبغ خاموش ہے تو امام دیکھتے ہیں سعسعہ بن سوہان کی طرف۔ سعسعہ کون تھے؟ امام فرما چکے نا کہ کان سعسعہ، سعسعہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی نطق اور جن کا تکلم افصح العرب تھا، علی جس کے لیے فصاحت و بلاغت کی سرٹیفکیٹ تھے، وہ کون انسان ہوگا؟ سعسعہ بن سوہان کو قریب بلاتے ہیں اور سعسعہ جیسے قریب آتے ہیں تو سعسعہ اپنے ہاتھ کو مولا کے سینے پہ رکھتے ہیں، وضع یدہ علی صدر علی بن ابی طالب، اور جیسے ہی ہاتھ رکھتے ہیں سعسعہ زار و قطار گریہ فرماتے ہیں۔ اب جب زار و قطار گریہ فرماتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں اے سعسعہ تم گریہ مت کرو، میں اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو دیکھ رہا ہوں۔ سعسعہ کہتے ہیں آقا مولا آپ کے لیے گریہ نہیں ہے، ہم اپنی یتیمی کے لیے گریہ کر رہے ہیں، ہم اپنی حال پہ گریہ کر رہے ہیں، یہ قوم یتیم ہو جائے گی، یہ بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم اپنے حال پہ زار و قطار گریہ کر رہے ہیں۔ اب جیسے یہ گفتگو آگے بڑھتی ہے تو سعسعہ بن سوہان لعنت کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو ضربت لگایا ہے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ تمہیں ضربت کیسے لگی؟ سعسعہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ ضربت میرے پیشانی پہ آ جاتی، اس سے بڑھ کر کوئی سانحہ میں دیکھ نہیں پا سکتا۔ امام فرماتے ہیں اے سعسعہ اس ضربت سے زیادہ حادثہ مجھ پر گزر چکا ہے، علی اس وقت